السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس فقد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ رمضان مبارک سے پہلے یہ جمعرات کی جو ہماری دورِ ختم قرآن کی نشست ہے، اس میں دو اہم موضوعات خاص طور پر رمضان مبارک سے متعلق انشاءاللہ وہ زیر بحث آئیں گے. انشاءاللہ اسی ذیل میں آج کی پہلی جو نشست ہے خصوصی موضوع کے تحت، جیسے کہ اعلان ہوا ہے ماہ رمضان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان، انشاءاللہ اس موضوع پر چند گزارشات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ رکھنی ہے. دیکھیے، الحمدللہ ماہ شعبان میں اس وقت ہم ہیں، اور تیزی کے ساتھ الحمدللہ بڑا عظیم بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کہ جو آیا ہی چاہتا ہے ماہ رمضان المبارک. اور یہ عظیم مہمان ہے کہ جس کا استقبال بھی ہمیں بڑے اس کی شایان کے مطابق اس کے شہانہ انداز میں جو ہے وہ کرنا ہے. جس طرح سے عظیم مہمان کا استقبال اس کی شان کے مطابق کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ ماہ مبارکہ کا بھی استقبال ہمیں اسی شان کے ساتھ کرنا ہے. اسی موضوع پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اتنا عظیم مہمان ہے ماہ مبارک، تو اس میں چار چاند لگ جائیں گے کہ اگر تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس عظیم ماہ مبارکہ کا استقبال عظیم جو نبی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح سے اس ماہ مبارکہ کا استقبال وہ کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آج اسی ذیل میں چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج کی گفتگو میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال رمضان ہے وہ ہم سمجھیں گے، وہاں اس ماہ مبارکہ کی جو فیوز و برکات ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص ہوا کرتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا. اور یہ ہے کہ ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے جو خصوصی اہتمام ہے ہمارے لیے اور انتظام ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے مختلف ساعتیں اور اوقات ہیں کہ جو کہ خاص وہ رکھی ہیں. جیسے دن میں، پورے دن میں ایک ساعت ہے کہ جو کہ ہم جانتے ہیں وہ بڑی قیمتی ہے، کہ جس میں رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے، اور وہ رات کا آخری پہر ہے، نماز تہجد کا وقت ہے، وہ بڑا قیمتی ہے. اسی طرح سے سال میں جو یہ 12 مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر کے، اس میں یہ رمضان مبارک یہ بڑا قیمتی وہ مہینہ ہے، اور بڑے قیمتی اوقات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور نعمتیں انڈیلنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی رحمتیں بہانے کے لیے تیار ہے ہمارے اوپر. اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان رحمتوں اور فیوز و برکات کو سمیٹنے والے بن جائیں محنت کر کے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک، کہ جس کو اسلامی کیلنڈر میں سید الشہور کہا جاتا، یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا، اس کا جو استقبال ہے عظیم نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح سے فرماتے تھے، چند گزارشات ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. آپ اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس ماہ مبارکہ سے، اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے مسند احمد کی ایک روایت سے، کہ جس میں ایک دعا منقول ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دو مہینے پہلے، رمضان مبارک کے آغاز سے دو مہینے پہلے، یعنی رجب کا چاند جب دمودار ہوتا تھا، تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ مسند احمد کی روایت میں یہ دعا منقول ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو یہ وہ تڑپ تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کی، کہ جو اس دعا میں بھی ہمیں نظر آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، شعبان کی کچھ ساتیں اب رہ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ان ساتوں میں شعبان کی صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہمیں بھی اس ماہ مبارکہ تک، رمضان مبارک تک، اور اس کی قیمتی ساتوں کو حاصل کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ تو یہ استقبال کے حوالے سے پہلی بات آ گئی، ایک دعا کی صورت میں، ایک مناجات کی صورت میں، اور اس میں تڑپ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کی۔ پھر ایک طویل خطبہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے آج، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس عظیم مہینے اور اس عظیم مہمان کا استقبال عظیم نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ ہے کہ جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ ہم سے خطاب کیا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی شعبان کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آج اس سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے، اللہ تعالی اس سنت کا بھی اجر ہمیں عطا فرمائے کہ شعبان کے مہینے میں ماہ مبارکہ کے عظیم استقبال کے حوالے سے یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ذہن سازی اپنے ساتھیوں کی فرمایا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ اسی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سنت پر بھی عمل کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور اس کا خاص مقصد کیا ہوتا تھا کہ ماہ مبارکہ کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں ماہ رمضان کی، وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ساتھیوں کو، اہل ایمان کو پتہ چل جائیں، تاکہ اس عظیم مہینے کی فیوز و برکات کو صحیح طور پر وہ سمیٹ سکیں، پہلے سے ذہن سازی ہو جائے، ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائیں، اور محنت کے لیے جب وہ کمر کس۔ تو یہ تقاضا اور مقصد ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سلمان فارسی، جن کا تعارف انشاءاللہ بیچ میں آ جائے گا، یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ کل 11 باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ یا ایہا الناس فقد اضل لکم شہر عظیم، اے لوگوں، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کرنے والا۔ یہ اضل کا لفظ، ذل کا لفظ عربی میں سائے کے لیے کہتے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کی عظمت کے لیے یہ سائے کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ سائے کی اہمیت سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، خاص طور پر وہ مسافر جو طویل سفر پیدل طے کر رہا ہو اور دھوپ کی تپش ہو، اور ویسے بھی نارملی بھی، یعنی ہم سائے کی اہمیت سے واقف ہیں کہ جب ایک مسافر سائے کے اندر، درخت کے سائے میں یا کسی سائے میں، شیلٹر میں آ جائے، تو وہ کیا محسوس کرتا ہے اس سائے میں آ کے؟ ایک اطمینان، ایک سکون، ایک کامنس ہے کہ جو کہ محسوس کرتا ہے۔ تو بجا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقط اضل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا جاتا ہے، وہ شیلٹر کرنے والا ہے، تم اس کے سائے میں آ جاؤ گے تو تمہیں ایک اطمینان اور سکون ہے کہ جو کہ میسر آئے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کیا یہ کیفیت ہے محسوس نہیں کرتے؟ ایک یعنی سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے کہ جو کہ میسر آتی ہے، خاص ماحول ہے کہ جو کہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو فقط اضل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کیا جاتا ہے۔ شہر مبارک، اگلی بات آپ نے فرمائی کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ برکت کے لفظ سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، دو معنوں میں عربی میں یہ برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عموماً، ایک معنی سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، یعنی کم چیز زیادہ کو کفایت کر جائے، یہ بھی برکت کا ایک مفہوم ہے، یا دوسرا مفہوم لیا جاتا ہے کہ کوئی خیر جو پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ باہر آ جائے۔ تو یہ دونوں معنوں میں یہ برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو پہلے معنی ہے اس سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر ہم 10 مہمانوں کو انوائٹ کریں لنچ یا ڈنر پر, 10 مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں, آ جائیں 20, ڈبل آ جائیں, لیکن 10 کا کھانا وہ 20 مہمانوں کو کفایت کر جائے, پورا ہو جائے, اس وقت ہم کیا کہتے ہیں بھائی کھانے میں کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی. یعنی کم چیز وہ زیادہ کو کفایت کر گئی. تو بالکل یہ معنی بھی ہیں ماہ مبارکہ کے, شہر المبارک جب اللہ کے رسول نے فرمایا, تو اس میں آپ ہم دیکھیں گے ابھی آگے کہ کم اعمال پر بڑے بڑے اجور ہیں, یا کم اعمال وہ کفایت کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے اجر ہیں کہ جو کہ ایک بندہ مومن اس ماہ مبارکہ کی برکت سے وہ حاصل کر لے. اور جو دوسرا مفہوم ہے برکت کا, خیر کا برآمد ہو جانا, یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں. جو خیر پوشیدہ ہے اس ماہ مبارکہ میں, خاص آپ دیکھیں گے کہ وہ برآمد ہوتا ہے بندہ مومن, وہ بندہ مومن کہ جو کہ غیر رمضان میں نماز میں فجر, یعنی فجر میں کیا ہر نماز میں کوئی نظر ہی نہیں آتا, لیکن اس ماہ مبارکہ کے آغاز سے وہ بھی بے نمازی نماز پڑھتا مسجد میں نظر آ رہا, ایک خاص یعنی جو خیر ہے پوشیدہ وہ برآمد ہو جاتا. تو وجہ فرمایا اللہ کے رسول نے شہر المبارک کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ. پھر آپ نے اس ماہ مبارکہ کی ایک رات کا تذکرہ فرمایا, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس کی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر. اور اس رات سے بھی ہم اچھی طرح سے واقف ہیں, یہ کون سی رات ہے؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر, شب قدر. اور یہ رمضان میں کب آتی ہے؟ آخری عشرے کی جو تاخ راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی قدر, اور یہ قدر والی رات ہے, تو لہٰذا فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. سورۃ القدر میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر. تو لہٰذا اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر. اس کی وجہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سمجھیں گے, آج نہیں آئے گی, اگلی نشست میں ایک الگ موضوع کے تحت کہ یہ ماہ مبارکہ میں جو یہ عظیم رات ہے اس کی عظمت کیوں ہے, اتنی عظیم کیوں ہو گئی یہ رات, اس کا مقصد اور اس کا سبب جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ آ جائے. تو لہٰذا فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے, وہو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ, یعنی بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں اگر کوئی ایک نفل عبادت جو ہے وہ انجام دیتا تو غیر رمضان کے فرض کے برابر اس ایک نفل کا, کہ جو کہ کس مہینے میں انجام دیا گیا؟ رمضان مبارک میں, تو غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اس ایک نفل کا اجر ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بندے کو. ایک نفل کا اجر جو رمضان میں ادا کیا گیا غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر. اب یہ ہے وہ فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ کے. اب آپ یہ ذہن میں فوراً خیال آیا ہوگا کہ جب رمضان مبارک میں ایک نفل جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا اجر ایک فرض کے برابر ہے, تو ہم تو نوافل کیا, ہم تو فرائض بھی ہیں کہ جو بھی ادا کرتے ہیں ماہ مبارکہ میں. تو اللہ کے رسول جب ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر قرار دے رہے ہیں تو فرض کا اجر کتنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے, وہ فرض کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے, وہ فرض نماز ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور بھی فرض, زکوٰۃ یہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور دیگر فرائض ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی فرض ادا کرے گا اس ماہ مبارکہ میں غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر اس ایک فرض کا اجر ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ خاص فیوز و برکات کم اعمال پر بڑے بڑے اجور کا وعدہ ہے کہ جو کہ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ فیوز و برکات صحیح طور پر اس ماہ مبارکہ میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ نے مزید مدح فرمائی, وہ الفاظ آپ نے ادا کیے اس طویل خطبے میں کہ وہو الشہر الصبر والصبر ثواب الجنہ, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. اور یہ صبر کا جو عنوان ہے یہ پوری بندہ مومن کی زندگی سے عبارت ہے. قدم قدم پر بندہ مومن کو صبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. صبر کی کئی صورتیں ہیں وہ الگ موضوع ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے صبر کے مراحل بندہ مومن کی زندگی میں آتے ہیں. خاص طور پر جو صبر پوری زندگی بندہ مومن کو کرنا ہے, کئی مراحل سے گزرنا ہے, اس کی ایک ٹریننگ ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بندہ مومن کی کرارے ہوتے ہیں. تو لہذا فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت. اچھا ایک صبر ہے کہ جو کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ صبر ہے اس پورے مہینے میں کھانے پینے پر اور نفسانی خواہشات پر صبر, صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہم اللہ کے حکم سے یہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں روزے کی حالت میں, فریج بھی کھولا جاتا ہے, پینا کھانا سب کچھ موجود ہے, سامان موجود ہے, لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہوتا. اللہ کے حکم سے ہم کھانے پینے پر اور نفسانی خواہشات پر بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صبر ہے کہ جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تائید سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک صبر اور کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ ہے کہ جو کہ ہماری اکثر بیشتر نہیں ہوتی, اور وہ ہے اپنے ایٹیٹیوڈ پر صبر, اپنے مزاج پر صبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 12-14 گھنٹے روزے کی حالت میں جب ہم گزرتے ہیں تو اکثر و بیشتر مزاج میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اور خاص طور پر کراچی کے جو بھی ماحول ہے اس میں ٹریفک جام کا معاملہ, کہیں وہ جیم ہو گیا, کہیں بسوں میں سفر ہے تو کسی کی کونی لگ گئی, کسی کا پاؤں پڑ گیا پاؤں پر, تو لہٰذا ایک دم سے پھٹ پڑنے والی کیفیت ہے کہ جو کہ نظر آ رہی ہوتی. یعنی جاب سے آ رہا ہے, امریکی کی کڑوی کسیلی بھی سنی ہے, تھکا ہارا ہے, روزے کی حالت ہے, اور یہ کہ اس طرح کا ماحول تو ایک مزاج میں ویسے ہی چڑچڑاپن ہے کہ جو کہ آ جاتا, اور یہ کہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ ہیں کہ جو کہ نکل جاتے. تو اس کا خاص اہتمام اس ماہ مبارکہ میں کہ اپنے ایٹیٹیوڈ اور مزاج پر بھی صبر. اچھا یہ اپنے مزاج پر صبر یہ جہاں باہر کرنا ہے وہاں گھر میں بھی کرنا ہے, کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر تو انسان کوئی رعایت کر جاتا ہے لیکن وہ باہر کا اور ایم ڈی کے جو بھی غصہ ہے اس کا سارا نزلہ وہ کس پر آ کے گراتا ہے؟ گھر میں گھر والوں پر گراتا ہے, اپنی زوجہ پر گراتا ہے, اپنے بچوں پر گراتا ہے. تو لہٰذا اس کا بھی خاص اہتمام ہمیں اس ماہ مبارکہ میں ویسے بھی کرنا ہے, اس ماہ مبارکہ میں خاص, کیونکہ اجر کیا ہے صبر کا؟ وہ صبر ثواب الجنہ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ وہ جنت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہو شہر المواسات, یہ مہینہ ہے جو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ, وجہ فرمایا اللہ کے رسول آج صادق المصدوق ہیں. یہ بھی کیفیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ کیسے ہوتا ہے, یعنی اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا معاملہ, صدقہ و خیرات کا معاملہ, زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ, خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں اس کا اہتمام نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود 12-14 گھنٹے بھوک سے گزرتے ہیں روزے کی حالت, تب ہمیں محسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو کہ ایک ایک وقت کی روٹی کو بمشکل حاصل کر پاتے ہیں, کئی کئی دن وہ فاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں غیر رمضان میں. یہ احساس کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم خود 12-14 گھنٹے بھوک پیاس سے روزے کی حالت میں گزرتے ہیں, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ بھوک کس شے کا نام ہے, یہ کیسے جو ہے وہ ستاتی. لہٰذا پھر ایک سمپتھی کا جذبہ, دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ, جیسے میں نے عرض کیا زکوٰۃ ہیں, صدقات ہیں اور دیگر اہتمام ہیں کہ جو اس ماہ مبارکہ میں خاص وہ نظر آ رہے تھے. لہٰذا بالکل صحیح فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر المواسات یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا. اچھا یہ رزق کا مفہوم عربی میں تو بڑا وسیع مفہوم لیے ہوئے, لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک محدود تصور ہے. رزق کا لفظ جیسے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں, مادی چیزیں. تو بلا شبہ یہ مادی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں اضافہ کرتے ہیں, اور ہمارے یہ آبزرویشن ہے, مشاہدہ ہے, سحری اور افطار کے موقع پر دسترخوان پر ایسی ایسی چیزیں چنی ہوئی ہوتی ہیں, سجی ہوئی ہوتی ہیں, کہ جس کا ہم غیر رمضان میں تصور بھی نہیں کرتے, اس کی طرف دل مائل بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ دسترخوان پر وہ نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو مادی رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن ایک خاص رزق ہے کہ جس کا بندہ مومن کے اندر ہمیں اضافہ محسوس ہوتا ہے, اور وہ ہے روحانی رزق میں اضافہ. روحانی رزق کیا مراد ہے؟ یعنی نیکیوں کی طرف ایک میلان, شر سے بچنے کا ایک جذبہ, یہ خاص ہمیں اس ماہ مبارکہ میں نظر آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ غیر رمضان میں تو نمازوں اور مسجد کی طرف کوئی رخ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن روحانی رزق میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو وہ شخص بھی پہلے رمضان سے ہمیں مسجد میں 5 وقت جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. یہ خاص روحانی رزق میں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ میں مزید کچھ عبادات اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. خاص ایک عمل اور وہ ہے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ذریعہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من فطر صائما, جس کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا, اس کے تین اجور ہیں کہ جو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, گنتے چلے جائیں. نمبر ایک, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر دو, جہنم کی آگ سے خلاصی اس کے لیے ہو جائے گی. اور نمبر تین, روزے دار کے برابر روزے افطار کرانے والے کو اجر دیا جائے. کتنے ہو گئے؟ تین اجور. یعنی روزے افطار کرانے کا اجر اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے کہ تمام پچھلے گناہ معاف, اور گناہوں کے حوالے سے اصولی بات تو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. احادیث مبارکہ میں جب بھی ان اعمال پر, چھوٹے اعمال پر تمام گناہوں کی بخشش کا معاملہ آتا ہے نا, تو یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے, کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے اصول کیا ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہذا یہاں مطلوب کیا ہے کہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے. ہاں, اور پھر جہنم کی آگ سے خلاصی اس کے لیے ہو جاتی ہے, اور یہ ہے کہ اسے روزے دار کے برابر اجر ہے کہ جو کہ دیا جاتا ہے. یہ کس کی بات آ رہی ہے؟ روزہ افطار کرانے والے کے یہ تین وجوہ. اب یہاں پر اس مجلس میں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیوز و برکات بیان کر رہے ہیں, تو کچھ فقرا صحابہ بھی موجود تھے. وہ فقرا صحابہ تڑپ گئے یہ وجوہ سن کے روزہ افطار کرانے کے. کیوں؟ انہوں نے تڑپ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہمارے پاس اکثر جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے, اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو روزہ افطار کرا سکیں, اتنا تو نہیں ہمارے پاس ساز و سامان. ہمارے تو خود کے معاملات ایسے ہیں کہ کئی کئی دن فاقوں سے ہم گزر رہے ہوتے. اب یہ فقرا صحابہ تھے بعض, اس میں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اس میں حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ, یہ اصحاب صفہ جیسے پوری زندگی وقف کر دی تھی انہوں نے دین کی خدمت کے لیے. اچھا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کبھی حاشیہ خیال میں بھی ہمارے ان پرسنالٹیز کے حوالے سے, ان عظیم شخصیات کے حوالے سے یہ خیال نہ آئے معاذ اللہ کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو معاذ اللہ دنیا میں ناکام ہو گئے تو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. معاذ اللہ سما معاذ, کبھی بھی یہ ذہن میں خیال نہ. یہ ایسی عظیم پرسنالٹیز تھی کہ اگر یہ دنیا میں ایکسل کرنا چاہتے تو کیا کچھ نہیں کما سکتے. انتہائی جینیس, اور یہ ہے کہ ذہین قابل شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. یہ تو آج ہمارا ٹرینڈ ہے کہ ہمارے اگر کوئی چار بچے ہوں اور اس میں سے تین ذہین ہوں تو وہ تو کھپیں گے کدھر؟ دنیا میں. دنیا میں انہیں ایکسل کرایا جائے, لیکن جو ایک کمزور بچہ ہوگا اسے جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرا کے اور حفظ اور یہ دین کی تعلیم بس. تو یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہے. یہ صحابہ کرام یہ بڑی زبردست پرسنالٹیز ہوا کرتی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ فقرا صحابہ کہ جو ایک ایک وقت کے لیے بڑا اسٹرگل کیا کرتے تھے اور کئی کئی دن فاقوں سے, تو وہ بھی موجود تھے, وہ تو تڑپ گئے کیونکہ ان کے سامنے تو وہ آخرت کی کامیابی تھی نا. تو لہٰذا وہ تو سوچتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی ایسے اعمال ہمیں پتہ چلیں کہ ہماری آخرت سنور جائے. دنیا تو کٹ ہی جائے گی, دنیا کی حقیقت ان کے سامنے مستحضر تھی. آج ہمارا 180 ڈگری ہے معاملہ الٹ, ہمارے سامنے دنیا ہے ٹارگٹ. تو لہٰذا دنیا کے حوالے سے ہماری تفکرات ہیں, تھاٹس ہیں کہ یہ پی پی ایلز کے شیئرز ہیں, یہ فلاں کمپنی کے شیئر ہیں کہ جو کہ بڑے ہائی فائی اس وقت چل رہے ہیں, تو وہ مل جائیں تو میرا بینک بیلنس بڑھ جائے. یہ تفکرات ہمارے رہ گئے کیونکہ ہم شارٹ سائٹڈ ہو گئے, دنیا تک اپنے آپ کو محدود کر لیا. لیکن ان کی تو نگاہ میں آخرت کی کامیابی تھی, لہٰذا تڑپ گئے کہ اللہ کے رسول کیا ہم ان اجور سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے سابقہ گناہوں کی, پچھلے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا روزے دار کے برابر اجر ہمیں نہیں ملے گا؟ ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان نہیں. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے آگے بڑھ کر وہ ویلکم کیا کرتے تھے. اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, غزوہ تبوک کا واقعہ, کیونکہ سپر پار قیصر روم سے مقابلہ تھا نا. تو لہٰذا جہاں نفیر عام تھی, سب کو نکلنا تھا, وہاں مال کا بھی تقاضا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مالوں کے ڈھیر لگ دیے صحابہ کرام نے جو صاحب ثروت تھے. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا سامان سمیٹ کے اس نیت سے جا رہے ہیں کہ بھئی آج میں صدیق اکبر کو ہرا دوں گا، تو وہاں پہنچے تو پتہ چلا صدیق اکبر پورے گھر کا سامان سمیٹ کے نچھاور کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے مال کا ڈھیر لگا دیا، عبد الرحمن بن عوف مال کا ڈھیر لگا چکے ہیں۔ اب انہیں میں ایک فقرہ صحابہ ہے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ، اب ان کے پاس مال نہیں تھا، کئی دن سے گھر میں فاقے تھے، اب وہ تڑپ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، اللہ کے رسول کا تقاضا ہے مال لگانے کا، میرے پاس تو مال نہیں، میرے تو گھر میں ویسے ہی فاقے ہیں۔ تو لہذا پوری رات ایک کھیت سینچا ہے اور مزدوری میں مالک نے کچھ کھجوریں دی ہیں اجرت کے طور پر، ان میں سے چند کھجوریں گھر پہ چھوڑ کر آئے اور چند کھجوریں ہاتھ میں لے کے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے کہ جہاں مال کے ڈھیر لگا ہوا۔ اور منافقین اب ان ابو عقیل کی چند کھجوروں کو دیکھ کر طنز کے تیر برسا رہے ہیں کہ اچھا اب قیصر روم سے یہ چند کھجوریں جتوائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ واقعتاً ایسا ہے کہ جو کہ یعنی دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے صحابہ کرام کو آپ تھامتے تھے اپنے ساتھیوں، انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عقیل سے وہ چند کھجوریں لی اور پورے مال پر بکھیرا ہے اور فرمایا کہ ان کھجوروں سے شاید یہ مال ہمارا اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، یہ شرف قبولیت جو ہے وہ پا جائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فقرا صحابہ نے تڑپ کے یہ سوال کیا کہ ہم ان حضور سے محروم ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوت اللہ حاضر ثواب، اللہ تعالیٰ یہ اجر تین حضور روزہ افطار کرانے والے کے تین حضور اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ من فطر صائمہ، کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اعلیٰ مزقتی لبنین اور شربت من مائے، لسی یہ پانی کے گھونٹ پر بھی، تو اللہ تعالیٰ یہ تین اجور اس کو بھی عطا فرما دے۔ اچھا اب یہاں نوٹ کریں، لسی اور پانی کے ایک گھونٹ کی بات نہیں، اصل بات ہے خلوص اور اخلاص۔ خلوص اور اخلاص ہے بندے کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ اپنے بندے کے کم عمل پر بڑے بڑے اجر بھی عطا فرما دے، وہ تو اللہ اس بات پر قادر، اصل بات ہے خلوص اور اخلاص۔ آج یہ خلوص اور اخلاص اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر سے اٹھ گیا نا، تو آج یقین مانیں ہماری نیت یہ ہو رمضان میں کہ ہم ڈنر افطار اور بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں عثمانی ریسٹورنٹ میں ارینج کر لیں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ وہ بڑے بڑے شخصیات کو پرسنالٹیز کو کہ جہاں میری فائلز پھنسی ہوئی ہیں میرے کام پھنسے ہوئے ہیں ان کو بلا لوں اور اس افطار ڈنر میں جو ہے وہ ان کو انوائٹ کر لوں اور میرے کام نکل جائیں۔ لہٰذا اگر یہ موٹیو ہو گیا ہمارا تو یقین مانیں یہ بڑے سے بڑے اعمال وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گے، کیونکہ نیت میں کیا آ گیا، فطور آ گیا، وہ للہیت ختم ہو گئی۔ لہٰذا اصل چیز وہ خلوص و اخلاص ہے۔ اور یہاں نوٹ کریں، یہ کم اعمال پر بڑے بڑے اجور یہ کس کو سب سے پہلے سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کون ہے، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، ان کا پوری زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ 100% فرائض پر عمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کم اعمال پر بڑے بڑے اجور ہیں کہ جو اللہ کے رسول انہیں سنا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو لائن آف ایکشن ہے وہ بالکل 180 ڈگری الٹا ہے، لہٰذا ہم فرائض سے تو غافل ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس زیادہ ہے، فرائض جو ہیں وہ اس سے غفلت ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں تو یہ اپنا جو بھی اینگل ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو اصل چیز ہے خلوص اور اخلاص کی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی روزے دار کو افطار کراتے لسی یا پانی کے گھونٹ پر، اخلاص شرط۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من اجبا صائمن، جو کسی روزے دار کو روزہ پیٹ بھر کر افطار کراتے، جو صاحب ثروت ہے صاحب استطاعت ہے، اگر وہ پیٹ بھر کر افطار کراتے تو اب ذرا اجر سنیے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا، ایسا سیراب کرے گا لا یسمعو، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام سعادتیں ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے، یہ وہ فیوز و برکات ہیں وہ بڑے یعنی اعمال کے جن کی اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے رکھے۔ پھر آپ نے تین جو عشرے ہیں ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ مہینہ کے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی اگر ایک بندہ مومن ٹھان لے کہ مجھے اس میں محنت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی بخشش کرا دے، تو ایسے بندہ مومن پر پہلے ہی روز سے، پہلے عشرے سے اللہ کی رحمت ہے کہ جو نچھاور شروع ہو جاتی ہے، نچھاور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر مزید محنت میں آگے بڑھتا ہے اور محنت کرتا ہے تو دوسرے عشرے میں اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح تمام اس کے گناہوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالتا ہے، بخش دیتا ہے اس کے گناہوں سے، جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ سے گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مزید محنت کرتا ہے، آخری عشرے تک معاملہ وہ جاری رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے خلاصی کا بھی پروانہ ہے کہ جو اس اپنے بندے کے لیے جاری فرماتا ہے۔ یہ تین عشروں کی فضیلت آپ نے فرمائی، اور اس طویل خطبے میں آخری بات آپ نے فرمائی کہ من خفف ام مملوکہ فی، جو کسی اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کر دے گا، یعنی رمضان میں روزے کی کیفیت میں اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے ماتحت کے کام میں اپنے جو امپلائی ہیں ان کے کام میں جو ہے وہ تخفیف کر دے گا، کچھ جو ہے وہ کام کم کر دے گا، ان کی ڈیوٹی آرز جو ہے وہ کم کر دے گا، جیسے نارملی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس پر عمل دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 4 گھنٹے یا کچھ کام میں تخفیف کا معاملہ اونرز کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی 2 اجور ہیں کہ جو اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کر دے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ یہ ہے وہ طویل خطبہ۔ یہ جو آخری بات ہے، جہاں کوئی اونر ہے کسی کمپنی کا، وہاں اپنے امپلائی کے لیے کام میں تخفیف، وہاں ہم جتنے بھی میچیور لوگ یہاں بالغ لوگ بیٹھے ہوئے اور فیملی والے بیٹھے ہیں، تو ایک اسٹیٹس تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی کیا ہیں، ایک اونرشپ ہے کہ جو کیا رکھتے ہیں، ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جہاں کام میں تخفیف کا معاملہ ایک اونر اپنے امپلائی کے ساتھ باہر کر رہا ہوگا فرم میں، وہاں ذرا ہمیں اپنے گھر والی پر بھی جو ہے وہ کام میں تخفیف جو ہے وہ کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اکثر و بیشتر یہ مہم ہو جاتا ہے، کیونکہ مردوں کی طرف سے رمضان میں پہلے ہی روز، بلکہ پہلے ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک لمبی فہرست تھما دی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں سحری اور افطار میں یہ 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 چیزیں چاہیے بھائی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین یعنی اکثر و بیشتر قیمتی اوقات وہ کہاں سر بورے ہوتے ہیں، چولہے کے سامنے فرمائشیں پوری کرنے کے، اور ذہن میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو رمضان بس کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ رمضان یہ اصل میں مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بھائی۔ یعنی کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی 13-14 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے ہیں، اب تو آدھے گھنٹے میں اس کی کسر ہے کہ جو کہ نکالنے، اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ پیٹ کو اب بھرنا ہے، تو یہ مقصد رمضان کا قطن نہیں، قطن نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے رمضان کا؟ روزے اور جو قرآن کی عبادت، اس کو سمپ کیا گیا، یہ اگلا موضوع اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تخفیف جہاں باہر امپلائی کے ساتھ، وہاں گھر والی کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، خواتین پر بھی ہمیں کام میں تخفیف وہ کرنی ہے، تو یہ 2 اجور ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعتاً طویل خطبے میں جو بھی فیوز و برکات ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ نصیب فرماتے ہوئے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسی ذہن سازی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ اتنی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے، یہ آخری بات ہے، اتنی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے کیا کوئی خاص اہتمام بھی ہے رب کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی آسانی کا معاملہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سنیے، یعنی ایک بخاری اور مسلم کی روایت، ایک ترمذی شریف کی روایت، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص اہتمام دیکھیں رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اتنے فیوز و برکات رمضان کے سمیٹنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہی ہے نا، جس کا ڈکلیئر وار کیا ہے، ڈے 1 سے، ازل سے، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھتے ہیں نا، شیطان نے عزم کیا کیا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا تو راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا. اس نے کہا کہ فبما اغویتنی، اے اللہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا، بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو، کہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں. وہ صراط مستقیم کی جس کی دعا ہم ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ میں کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارے جو ٹیڑھے میرے راستے میں تو شیطان کے ہیں، اسے اپنے راستوں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو چیلے کافی ہیں. اس نے تو عزم کیا ہے کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کے لیے جو میرے راستوں سے بچ کر صراط مستقیم پر آ جائیں گے، میں وہاں بیٹھوں گا، ان کو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آ کے حملے کروں. لہٰذا یہ وہ شیطان ہے بڑا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور شیاطین نے جنات کو اس مائع مبارکہ میں جکڑ دیا. بڑے دشمن سے جو انویزیبل دشمن ہے، غیر مرئی، جو نظر بھی نہیں آتا، تو کتنا خطرناک دشمن، اس سے نجات اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ کے شیاطین جنات کو وہ ہمارے لیے خاص اہتمام کر دیا. اور رحمتیں دیکھیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے. پھر ایک اور دوسری روایت ترمذی شریف کی، اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ جنت جیسے رمضان آتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا وہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اکثر، کہ اے خیر کے طالب، خیر کو حاصل کرنے والے، بھلائی کی طرف جانے والے، تو اور آگے بڑھ، ویل ڈن، گو اہیڈ، اور بھلائی جو ہے وہ حاصل کر. اور اے شر کے طالب، شر کرنے والے، پیچھے ہٹ جا، چھوڑ دے اس شر کو. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ہے کہ جو رمضان مبارک میں وہ ندا دے رہا ہوتا ہے. یہ ہے وہ خاص اہتمام کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے ہمارے لیے ان فیوز و برکات کو رمضان کی سمیٹنے. لہذا یہ ہے کہ اتنی فیوز و برکات، اتنا خاص اہتمام اللہ کی طرف سے، اور پھر بھی ہم محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے. وہی رمضان جیسے پہلے تساہل میں گزر چکے، اور یہ رمضان بھی ویسے ہی گزر جائے، اتنا عظیم مہمان، تو یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھے محرومی والی کیفیت ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکا. موسم اچھا، پانی وافر، یعنی ایک کسان وہ تو ایسے انوائرمنٹ کا انتظار کرتا ہے، ایسے موسم کا کہ جس میں پانی بھی وافر ہو، مٹی بھی سونا اگنے کے لیے تیار ہو، اور موسم بھی بڑا سازگار ہو کھیتی کے لیے. لہٰذا وہ سوئے گا پڑھ کے، وہ کوئی سستی دکھائے گا نہیں، وہ تو اور ایکٹیو ہو جائے گا، اور جت جائے گا اس کھیتی کو اگانے کے لیے. ایسے موسم، تو موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکا. اور وہ بد نصیبی اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مستدر کے حاکم کی ایک روایت، اور حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول بازو نصیحت فرمانے کے لیے ممبر کی طرف گئے، اور ہم نے ایک عجیب بات دیکھی اس موقع پر جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ رہے ہیں، آپ زور سے آمین کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، اور پھر آپ نے بازو نصیحت فرمائی، اور بازو نصیحت ختم کر کے جب نیچے اترے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام جو ہے وہ حاضر ہو کے پوچھا، اللہ کے رسول آج یہ عجیب ہم یونیک کیفیت ہم نے دیکھی، پہلے کبھی نہیں دیکھی، آپ نے ہر سیڑھی پر تین دفعہ آمین کہا، تو کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس، اور تین بد دعائیں انہوں نے کی جس پر میں نے آمین کہا. اور آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی ہو، جس کی دعا کی جا رہی ہے ویسے ہی ہو. لہذا جبرائیل علیہ السلام آئے، اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا، انہوں نے تین بد دعائیں کی. اس حدیث کی انٹینسٹی پر ذرا غور کیجئے گا، شدت یہ ہے کہ تین بد دعائیں کہنے والے کون ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور ان تین بد دعاؤں پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ جو انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تین بد دعائیں سنیں. پہلی بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے آ کے بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے. بد دعا کون فرما رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو لہٰذا اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین ایسے ہی ہو کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے, ایسے ہی ہو, ہلاک و برباد ہو جائے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. دوسری بدعا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی آپ کا نامہ مبارک آئے اور اس پر آپ پر وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی ہو آمین, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اور تیسری بدعا ہمارے موضوع سے متعلق ہے. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں محنت کر کے وہ بخشش نہ کروا لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین, ایسے ہی ہو ہلاک و برباد ہو. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ عظیم مہمان ہے, آئے ہی چاہتا ہے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تڑپ دو مہینے پہلے سے جو وہ اس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کی اور پھر اس ماہ مبارکہ کے آغاز سے پہلے وہ ذہن سازی وہ فیوز و برکات کا بتانا تاکہ صحیح طور پر وہ فیوز و برکات حاصل ہو سکیں, وہ ذہن سازی وہ ہو سکے, وہ پوری تیاری وہ ہو سکے, کمر کس لی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کمر کسنی. دیکھیے آج کل جنازے جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں نا مستقل, فلاں مسجد سے اعلان, فلاں مسجد سے اعلان, اور یہ ہے کہ نماز جنازہ. کتنے ہمارے ریلیٹو ہیں کہ جن جو رمضان تک نہیں پہنچے. یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب آنی ہے, میری کب آنی ہے, کس کیفیت میں آنی ہے, کہاں آنی ہے, مجھے نہیں پتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی یہ زندگی کی ساتھیں ہیں اللہ کی طرف سے متعین ہے, کوئی ایک سیکنڈ ہم آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے, وہ وقت جو ہے وہ آ کے رہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ بہت خوش نصیبی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم پا جائیں اور اس میں یہ فیوز و برکات صحیح طور پر سمیٹ سکیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلا موضوع اسی ربط سے ہے کہ اتنی فیوز و برکات آخر اس ماہ مبارکہ ہی میں کیوں, شوال میں کیوں نہیں, ذیقعدہ میں کیوں نہیں, کسی اور مہینے میں کیوں نہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک اہم سوال ہے, اس کا جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اگلی نشست میں کہ یہ ماہ مبارکہ کی عظیم فیوز و برکات اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید سے رمضان کا وہ کیا ہے اور یہ کہ ہمارے لیے پھر کیا لائے عمل ہے اس ماہ مبارکہ میں جو ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.